الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس وقت ہماری قوم کو ایک جوابی بیانیہ, ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی ضرورت ہے. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے, میں اس کو ایک مضمون کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اسلام اور ریاست, ایک جوابی بیانیہ. اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کر دی ہے, یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں. اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے, اس کو ہم نے اپنی کتاب میزان میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے. یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ, کاؤنٹر نیریٹو ہے, اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. اس کی تفصیلات کے لیے تو ہماری اس کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, لیکن اس کا جو حصہ اسلام اور ریاست سے متعلق ہے اس کا ایک خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں. ایک, اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے, وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اس کو پھر سن لیجئے, اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے, وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں. لہذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اور اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی ہے, انہوں نے اس زمانے کی قومی ریاستوں میں مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی اور ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک محفوظ اقلیت, پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے, اور ریاست کے اصل مالکوں سے وہ اگر کسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو اسی حیثیت سے کر سکتے ہیں. دو, جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاست ہائے متحدہ قائم کر لیں. یہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب ہو سکتا ہے اور ہم اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سے مسلمان گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. نہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے اور نہ عالمی سطح پر اس کا قیام اسلام کا کوئی حکم ہے. پہلی صدی ہجری کے بعد ہی جب مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا ان کے درمیان موجود تھے, ان کی دو سلطنتیں, دولت عباسیہ بغداد اور دولت امویہ اندلس کے نام سے قائم ہو چکی تھی. और कई सदियों तक कायम रही, मगर उनमें से किसी ने इसे इस्लामी शरीयत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्दी नहीं करार दिया। इसलिए कि इस मामले में सिरे से कोई हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद ही नहीं है। इसके बरखिलाफ ये बात सबने कही और हम भी कहते हैं कि मुसलमानों का नज्म इज्तमाही अगर किसी जगह कायम हो जाए तो उससे खुरूज एक बदतरीन जुर्म है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसके मुर्तकिबीन जाहिलियत की मौत मरेंगे। 3, इस्लाम में कौमियत की बुनियाद इस्लाम नहीं है, जिस तरह के आमतौर पर समझा जाता है। कुरान और हदीस में किसी जगह यह नहीं कहा गया कि मुसलमान एक कौम है या उन्हें एक ही कौम होना चाहिए, बल्कि यह कहा गया है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वान, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुरान की रूह से मुसलमानों का बाहमी रिश्ता कौमियत का नहीं बल्कि उखुवत का है। वो दसियों अकवाम, ममालिक और रियासतों में तकसीम होने के बावजूद ईमान के रिश्ते से एक दूसरे के भाई हैं। इसलिए ये तकाजा तो उनसे किया जा सकता है और करना चाहिए कि वो अपने भाइयों के हालात की खबर रखें, उनकी मुसीबतों और तकलीफों में उनके काम आए, वो मजलूम हो तो उनकी मदद करें, माशी और माशरती रवाबित के लिए उनको तरजीह दें और उन पर अपने दरवाजे किसी हाल में बंद न करें। मगर यह तकाजा नहीं किया जा सकता कि अपनी कौमी रियासतों और कौमी शनाख्त से दस्तबरदार होकर लाजमन एक ही कौम और एक ही रियासत बन जाए। वो जिस तरह अपनी अलग अलग कौमी रियासतें कायम कर सकते हैं, उसी तरह दीनो शरीयत पर अमल की आजादी हो तो गैर मुस्लिम रियासतों में शहरी की हैसियत से और वतन की बुनियाद पर एक कौम बनकर रह भी सकते हैं। इनमें से कोई चीज कुरान और सुन्नत की रूह से नाजायज नहीं। 4, दुनिया में जो लोग मुसलमान हैं अपने मुसलमान होने का इकरार बल्कि उस पर इसरार करते हैं, मगर कोई ऐसा अकीदा या अमल इख्तियार कर लेते हैं जिसे कोई आलिम या उलमा या दूसरे तमाम मुसलमान सही नहीं समझते, उनके इस अकीदे या अमल को गलत करार दिया जा सकता है, उसे जलालत और गुमराही भी कहा जा सकता है। लेकिन उसके हामिलीन चूंकि कुरान और हदीस ही से इस्तदलाल कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें गैर मुस्लिम या काफिर करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह के अकायद और आमाल के बारे में खुदा का फैसला क्या है, इसके लिए कयामत का इंतजार करना चाहिए। दुनिया में इनके हामिलीन अपने इकरार के मुताबिक मुसलमान हैं, मुसलमान समझे जाएंगे और उनके साथ तमाम मामलात उसी तरह होंगे जिस तरह मुसलमानों की जमात के एक फर्द के साथ किए जाते हैं। उलमा का हक है कि उनकी गलती उन पर वाजे करें, उन्हें सही बात के कबूल करने की दावत दें। उनके अकायद और नजरियात में कोई चीज शिर्क है तो उसे शिर्क, और कुफर है तो उसे कुफर कहें और लोगों को भी उस पर मुतनब्बे करें, मगर उनके मुतल्लिक ये फैसला कि वो मुसलमान नहीं रहे या उन्हें मुसलमानों की जमात से अलग कर देना चाहिए, इसका हक किसी को भी हासिल नहीं है। इसलिए कि यह हक खुदा ही दे सकता था और कुरान और हदीस से वाकिफ हर शख्स जानता है कि उसने यह हक किसी को नहीं दिया है। 5, शिर्क, कुफ्र और इर्तदाद यकीनन संगीन जराइम है, लेकिन इनकी सजा कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं दे सकता, ये खुदा का हक है। कयामत में भी इनकी सजा वही देगा और दुनिया में भी अगर कभी चाहे तो वही देता है। कयामत का मामला इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। दुनिया में इसकी सूरत यह होती है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम में अपनी अदालत के जहूर का फैसला कर लेते हैं तो उसकी तरफ अपना रसूल भेजते हैं। ये रसूल उस कौम पर इत्माम हुज्जत करता है, यहां तक कि किसी के पास खुदा के हुजूर में पेश करने के लिए कोई उज्र बाकी नहीं रहता। इसके बाद خدا کا فیصلہ صالح ہوتا ہے. اور جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں انہیں اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے. یہ ایک سنت الہی ہے جسے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جس طرح کسی غریب کی مدد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں شراب نہیں ڈال سکتے، کسی بچے کو والدین کا نافرمان دیکھ کر اس کو قتل نہیں کر سکتے، اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں رکھ سکتے، اسی طرح کسی شخص کو اس کے شرک، کفر یا ارتداد کی سزا بھی نہیں دے سکتے، الا یہ کہ وہی آئے اور خدا اپنے کسی رسول کے ذریعے سے براہ راست اس کا حکم دے. ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. چھ، اس میں شمار نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کریں. پھر سن لیجئے، اس میں شبہ نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کریں. قرآن میں اس کی ہدایت اصلاً فتنے کے استیصال کے لیے کی گئی ہے. اس کے معنی کسی شخص کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہی چیز ہے جسے انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہا جاتا ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں، اس کو پھر سن لیجئے، اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. اس کی جو آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ان کے مخاطب ہی نہیں ہیں، لہذا اس معاملے میں کسی اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے. ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، جنگ اسی کے پیچھے رہ کر کی جاتی ہے. ساتھ، اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے وہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، اس لیے اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا. اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انحراف کی اجازت کسی شخص کو نہیں دی. چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ جہاد صرف مقاتلین کمبیٹنٹ سے کیا جاتا ہے. اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی زبان سے حملہ کرے گا تو اس کا جواب زبان سے دیا جائے گا، لڑنے والوں کی مالی مدد کرے گا تو اس کو مدد سے روکا جائے گا، لیکن جب تک وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں نکلتا اس کی جان نہیں لی جا سکتی. یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں بھی وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو اسے قیدی بنایا جائے گا، اس کے بعد اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جہاد کا حکم جس آیت میں دیا گیا ہے اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اگر جنگ کرنے والوں کے ساتھ نکلے بھی ہوں تو بالعموم مقاتل نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھا سکتے اور زبان سے انہیں لڑنے کی ترغیب دے سکتے ہیں. 8. دور حاضر کے مغربی مفکرین سے صدیوں پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. اس کے ساتھ معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے مشورے سے قائم ہوگی، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے گا، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، جو کچھ مشورے سے بنے گا وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے گا، جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ کیا جائے گا ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا حصہ بنے گی، اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے گی. یہی جمہوریت ہے. چنانچہ عامریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے گروہ یا قومی ادارے کی، کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں. پھر سنیے، یہی جمہوریت ہے. چنانچہ عامریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے گروہ یا قومی ادارے کی، کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں. وہ یہ حق رکھتے ہیں، وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں، مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے. جدید ریاست میں پارلیمان کا ادارہ اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے. ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے. لوگوں کا حق ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. علماء ہو یا ریاست کی عدلیہ، پارلیمان سے بالاتر کوئی نہیں ہو سکتا. امرہم شورا بینہم کا اصول ہر فرد اور ادارے کو پابند کرتا ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں سے اختلاف کے باوجود وہ عملاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. پھر سن لیجئے، اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، ہاں اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. 9. مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے. پھر سن لیجئے، مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے اس لیے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکام ریاست کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کر دے، درحالے کہ قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے بھی ثابت نہیں ہے. پھر سن لیجئے، مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے اس لیے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکام ریاست کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کر دے، درحالے کہ قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے بھی ثابت نہیں ہے. اسلامی شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک جو فرد کو بحثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے اور وہ اس میں کسی حکومت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگار ہی کے سامنے جواب دے ہے. لہذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے جانے یا ختنہ کرانے یا مونچھیں پست رکھنے اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت اور تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہو. قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ دین کے ایجابی احکام میں سے یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جس کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی اگر چاہے تو قانون کی طاقت سے کر سکتا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد وہ پابند ہے کہ ان کی راہ چھوڑ دے اور کوئی چیز ان پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے. رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ درحقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے. علماء ارباب حل وقت سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے. یہ بات پھر سن لیجئے، رہے دوسری قسم کے احکام یعنی وہ جو معاشرے کو دیے گئے ہیں، رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ درحقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے. علماء ارباب حل وقت سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے، مگر یہ شریعت پر عمل کی دعوت ہے. نفاذ شریعت کی تعبیر اس کے لیے بھی موضوع قرار نہیں دی جا سکتی. یہ دوسری قسم کے احکام درج ذیل ہیں. الف، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے. قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے اور شریف اور وضیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی. ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح و طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا. روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی. ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرهم شورى بینهم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی. ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں. وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور ان کے طریقے پر دفن کیا جائے گا. بے، نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی. یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی، جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے. ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا. ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے گا۔ جی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے، وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے۔ تاہم قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے در پہ ہوگا۔ دال، حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی اور حق کو انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ ہے ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ واو، قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ پھر سن لیجئے، قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ نیز ریاست کا کوئی مسلمان شہری اگر زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قصف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرح صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی۔ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے۔ 10، نظم اجتماعی سے متعلق یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مان کر اس میں خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے۔ تاہم مسلمانوں کے ارباب حل وقت اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کرے، انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کے سوالات کا سامنا کریں، ان کے اشکالات دور کریں اور دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس میں احکام کی بنیاد کیا ہے اور دور حاضر کا انسان اس کو سمجھنے میں دقت کیوں محسوس کرتا ہے، اس کی تفہیم و تبیین کے لیے ایسے اسالیب اختیار کریں جن سے اس کی حکمت، معنویت اور اس کے مقاصد ان پر واضح ہوں اور ان کے دل و دماغ پورے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے۔ پھر سن لیجئے، قرآن میں ان کا منصب، علماء و مصلحین کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے، وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب و حل وقت کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے۔
قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے، وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب اہل وقت کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے کہ اپنے پیروکاروں کے جتھے منظم کر کے بندوق کے زور پر انہیں شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ دل کا اشرت ان کاملہ اقول و قولی حاضر استغفر اللہ لی ولکم ولسائر